رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات الله على محمد. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ، جس کی تلاوت کی سعادت مسلسل حاصل ہو رہی ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو اس نے حکمت عطا کر دی اس کو بہت زیادہ اچھائیاں عطا کر دی، اور اس مطلب کو نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے پاس عقل ہے. حکمت کے بیان میں اس سے پہلے عرض ہوا کہ ایک راہ اعتدال پر انسان کی زندگی کا قائم رہنا یہ حکمت ہے. اسلام کے نزدیک یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ انسان اعتدال پسند اور عدالت پسند ہو جائے، نہ صرف فکری اور ذہنی اعتبار سے بلکہ عملی اعتبار سے بھی. انسان کی زندگی کے دونوں رخ ہیں، اور ان دونوں رخ پر توجہ دینا ضروری ہے. ہر دو رخ پر، کسی ایک رخ پر اگر انسان نے توجہ دی تو وہاں بھی افراط و تفریط ہے، کامل نہیں ہو سکتا انسان. اگر صرف ذہنی مسائل پر انسان نے توجہ دی تو وہ معرفت جو اس کو ذہن میں حاصل ہوتی ہے وہ معرفت باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کو عمل کا حصہ نہ بنا دے. بہت ہی خوبصورت جملے، کئی جملے امام علی علیہ السلام سے اور دیگر آئمہ سے بھی موجود ہیں، جس میں یہ فرمایا گیا کہ حکمت تم تلاش کرو. الحکمت دالۃ المؤمن، حکمت مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے، دالہ جو گم ہو گیا ہے. یعنی یہ کہ حکمت قلب مومن کے لیے ہے. ولو من اہل النفاق, اس کو تم جہاں بھی پاؤ, جہاں بھی تمہیں نظر آئے اسے حاصل کر لو, چاہے اہل نفاق ہی کے پاس کیوں نہ ہو. اہل نفاق یعنی منافق, کیونکہ ممکن ہے منافق انسان منافق نظری طور پر حکمت کے نکات حاصل کر لے, لیکن دوسری روایت کہتی ہے کہ منافق کے دل میں حکمت تڑپتی رہتی ہے, جگہ نہیں ہے اس کی, وہ بے چین رہتی ہے حکمت, یہاں تک کہ وہاں سے نکل کے وہ مومن کے دل تک پہنچ جائے. اللہ فرمائے کہ حکمت کو تلاش کرو, ڈھونڈو, اور اس کے لیے تم کوئی قید و پابندی نہیں لگاؤ کہ ایک عالم سے صرف حکمت لیں گے, کسی اپنی خاص کتاب سے حکمت لیں گے, اپنے خاص عالم سے حکمت لیں گے, اپنوں سے حکمت لیں گے, نہیں, جہاں بھی حکمت نظر آئے. اسلام کی وسعت اسی کو کہتے ہیں, اسلام وسیع مذہب ہے, وسیع نظر سے دیکھتا ہے. تنگ نظری بڑی مشکلات ایجاد کرتی ہے, تنگ نظری انسان کو یہاں اس حد تک تنگ نظر کر دیتی ہے کہ حتیٰ کہ اپنے دوستوں, اپنے مومنین, جو خاص مومنین ہیں ان کے بارے میں بھی وہ اختلاف نظر رکھتا ہے, اور اس حد تک اختلاف رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ اگر حق سمجھتا ہے تو اپنے مقابل کے مومن کو وہ باطل اور اہل بہشت نہیں سمجھتا کم سے کم. کیوں؟ تنگ نظری کی بنیاد پر. اسلام بہت وسیع ہے, اسلام کی نظر بھی وسیع ہے, اسلام سب کو نظر میں رکھتا ہے. اسلام نے معیار قائم کر دیے ہیں کچھ, کہ اس معیار پہ جو بھی اترتا چلا جائے, نہ اسلام دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے, نہ یہ, کیونکہ نام اسلام کے نزدیک اہم نہیں ہے. اسماء سمیتمو, تم نے نام جو خود رکھ رکھے ہیں, نام کو خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 یا 64 ہے غالباً, صفحے کے ابتدا ہی میں یہ آیت ہے, شاہدت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, معیار یہ ہے. اسلام کی وسعت کو دیکھیں, اس وسیع نظر کو دیکھیں اسلام کی. کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودی ہو, مسیحی ہو, مومن ہو, کوئی بھی ہو, صابعی ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق ہو, یہ نہیں دیکھو کہ اس کا نام کیا ہے. اہل یہود کا یہ کام دیکھو تو سب لوگ کافر دشمن ہیں خدا کے, سب جو جہنم میں جائیں گے, صرف ہم خاص لوگ ہیں. بنی اسرائیل کی یہ صفت تھی, قرآن نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے, پھر معیار بیان کیا ہے, کہ یہ سب کچھ نہیں دیکھو کس فرقے سے تعلق ہے, کیا اس نے اپنا نام رکھ رکھا ہے, نا یہ دیکھو کہ معیار اس کے پاس ہے کہ نہیں. قانون جو قرآن نے بنایا ہے وہ یہ قانون ہے, یہ آیت قانون ہے. معیار کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو. تو اللہ پہ ایمان رکھنے کے دوسرے بھی تقاضے ہیں, رسالت پر ایمان, ولایت پر ایمان, یہ اس کا تقاضا ہے. یعنی ایمان ہو, نظری اعتبار سے وہ مومن ہو, عملی اعتبار سے عمل صالح انجام دیتا ہو, عمل صالح, عمل صالح. میں شاید یہیں پر عرض کر چکا ہوں کہ عمل صالح سے مراد وہ جو ہمارے ذہن میں وہ نہیں ہے, نیک عمل نہیں ہے, ہم نیک عمل دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں. اصل انسان کی نظر صرف اس عمل کی نیکی کو دیکھ رہی ہوتی ہے, عمل کی صلاحیت کو نہیں دیکھتی. توجہ فرمائیں, عمل صالح یعنی وہ عمل جس میں صلاحیت پائی ہے. صالح لفظ واضح ہے نا آپ کے لیے, عربی لفظ, یہ عربی لفظ ہے صلاحیت, صالح, صلاح, یصلح, یہ اصل میں عربی لفظ ہے. وہ عمل کی جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی, میری نظر صرف عمل کے ظاہر کو دیکھ رہی ہوتی ہے. عمل تو نیک ہے, یہ بندہ اس نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا عزا خانے میں, مسجد میں, لوگوں کے لیے مدرسہ بنوا دیا, روڈ بنوا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اتنا نیک عمل کر رہا ہے, عمل کی نیکی ہم صرف دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن خدا دو طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے، آیا یہ عمل نیک ہے، نیک ہونے کے ساتھ صالح بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم ہر صالح عمل کو نیک عمل سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر نیک عمل کا صالح ہونا ضروری ہے، ہر صالح الٹا بر معاف کیجیے گا ہر صالح عمل کا نیک ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نیک عمل کا صالح ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جو فرما لیا آپ نے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جب بھی کوئی عمل انجام دیا جائے، یہ مطلب واضح ہو جائے تو اس کی میں تھوڑا اور وضاحت کر دوں، جب بھی کوئی عمل آپ دیکھ رہے ہوں یا انجام دے رہے ہوں، اس کو دو جہت سے دیکھیں، ایک عمل کا حسن، ایک عمل کے انجام دینے والے کا حسن۔ دو حسن، دو خوبیاں ہیں، حسن یعنی ایک اچھائی، دونوں طرف حسن ہے یا نہیں ہے؟ صرف عمل کا حسن اگر ہو، عمل ظاہر میں بہت اچھا ہو، لیکن عمل انجام دینے والا عامل اگر اس کی نیت حسین نہیں ہو، تو یہ عمل صالح نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ دوسری طرف بھی اگر انسان عامل اس کی نیت اچھی ہو، اہم نقطہ ہے یہ بھی، نیت تو اس کی اچھی ہے لیکن جو عمل انجام دے رہا ہے وہ نہایت ہی نامناسب عمل ہے۔ دونوں کی ہم ایک مثال بھی پیش کریں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، لیکن یہ اہم بات ہے، آپ اپنے ذہنوں میں اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، مثال بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اصل عمل صالح قرآن میں کتنی جگہ پہ عمل صالح آیا ہے، ماہ رمضان ہے، ربیع قرآن کہتے ہیں، بہار قرآن کا مہینہ ہے، حتماً آپ حضرات تلاوت کر رہے ہوں گے، عمل صالح کے لفظ کتنی مقام پر تکرار ہوا ہے، سینکڑوں مقام پر عمل صالح، عمل صالح، کتنے معیار جو قانون ہے وہاں پر یہ لفظ آیا ہے۔ تو معنی کیا ہوا اس کے، صرف نیک عمل کر دینا، نیک عمل صرف، ہم نیک عمل تو بہت سے کرتے ہیں، کہا نہیں، دو جہت اس کی دیکھنا ضروری ہے، ایک عامل کو دیکھنا ضروری ہے کہ عامل کی نیت حسین ہے یا نہیں، اچھی ہے یا نہیں ہے، دوسرے عمل کے ظاہر کو دیکھنا، یہ عمل اچھا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دونوں صورت ممکن ہو سکتی، ممکن عامل کی نیت بہت اچھی ہو لیکن عمل اچھا نہ ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے، تاریخ کی ابتدا ہی میں امام علی علیہ السلام نے ایک جنگ لڑی جس کا نام ہے جنگ نہروان۔ جنگ نہروان کس سے لڑی امام علی علیہ السلام نے، کافروں سے؟ نہیں، کن لوگوں سے یہ جنگ ہوئی ہے، بنی امیہ سے جنگ ہوئی ہے؟ نہیں، ان سے جنگ ہوئی ہے کہ کچھ دن پہلے، ابھی دو تین مہینے پہلے، یہ پورے جنگ میں جو مقابل میں دشمن کھڑا ہوا ہے وہ سب کے سب امام علی علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا۔ توجہ فرمائیں، اہم نقطہ ہے، دشمن سے جنگ نہیں ہوئی ہے، کافر سے جنگ نہیں ہوئی ہے، مشرک سے جنگ نہیں ہوئی ہے، یہ کون لوگ جنگ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ جنگ کر رہے ہیں جو ابھی دو مہینہ پہلے امام علی علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں جنگ کرتے کرتے انہوں نے زخم کھائے ہیں، انہوں نے اپنے عزیزوں کی قربانی دی ہے۔ اسی لشکر میں ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کے بیٹے امام علی علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اور وہ جو آئے ہیں، خود امام علی علیہ السلام کا قول نہج البلاغہ میں جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ نیت ان کی غلط نہیں تھی، توجہ فرما رہے ہیں، نیت اچھی تھی، کہہ بھی رہے تھے خدا کے لیے ہم علی سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک نوجوان 14-15 سال کا بچہ ایک مسجد میں جا کر بلاسٹ کر دے، سوسائڈ بلاسٹ، اپنا خود اپنی جان کے ساتھ، وہ کس نیت سے آیا ہے؟ اس کی نیت خراب ہے، اس کو دنیا میں کچھ چاہیے ہوگا، دنیا کے لیے آیا ہے، جو اپنے جسم کے چتھڑے چتھڑے کر لیتا ہے بلاسٹ کر کے، کس لیے آیا ہے؟ صرف اس لیے آیا کہ اس کو اتنا تلقین کیا گیا یہ تمہارا عمل بہترین عمل ہے، خدا کے لیے عمل ہے، ایک مسجد میں آ کر، ایک حسینیہ میں، عزا خانے میں آ کر۔ مشکل کہاں ہے؟ مشکل بصیرت کی ہے، نیت تو اس نے کی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے کہ صحیح نہیں، عمل کا حسن نہیں سمجھ پا رہا ہے. بس ایک جہت سے نہیں، وہ خوارج ہیں، وہ امام علی علیہ السلام سے، اپنے وقت کے امام سے آ کے جنگ کر رہے ہیں، ایسے امام سے جس سے دور بھی نہیں تھے، کچھ دن پہلے امام کے ساتھ تھے، لیکن بصیرت کی کمی، فہم کی کمی اپنے امام کے مقابلے میں لا کے کھڑی کر دیتی ہے. اچھی نیت سے جنگ کر رہے ہیں لیکن عمل ان کا نہایت ہی گندا اور گھناؤنا عمل ہے. اس سے بھی گھناؤنا عمل ہو سکتا ہے. ایک طرف یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا؟ ممکن عمل بہت اچھا ہو، جس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، عمل بہت اچھا ہو لیکن نیت بہت خراب ہو انسان کی. اس کی تو بہت سارے نمونے آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. عمل انسان بہت اچھا انجام دے رہا ہے، نہ وہ عمل عمل صالح ہے نہ یہ عمل عمل صالح، اس لیے کہ دونوں میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کسی انسان کو کچھ بلند کر سکے. اصل چیز جو مطلوب ہے عمل کے ذریعے سے، انسان کی بلندی. الیہ یسعد الکلم الطیب، ذات پروردگار کی طرف بلند ہونے والا کلمہ اور بلند ہونے والی ذات اور بلند ہونے والے نفس کون سے ہیں؟ جو پاک ہوں. اور بلند کرتا کون ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح انسان کو بلند کرتا ہے. وہ عمل صالح یعنی جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ بلند کر سکے انسان کو. بس ایک چیز جو اسلام کو مطلوب ہے وہ بصیرت ہے. ایسے ہی جو ذہن میں آئے، جو سن لے انسان، اس پر عمل کرنا شروع نہ کر دے. امام علی علیہ السلام کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ تین طرح کے ہیں، عالم ربانی. ایک گروہ وہ ہے جو عالم ربانی ہے، وہ اس کی پوری زندگی پروردگار کے لیے عالم ربانی، لیکن جو اس مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے، متعلم علی سبیل النجات، وہ کوشش کر رہا ہے. متعلم وہ شاگرد ہے، وہ اسٹوڈنٹ، یعنی تلاش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ سبیل نجات کو حاصل کر لے. اگر ان دو گروہ میں سے، بہت ہی عظیم حکمتیں ہیں عزیزو، توجہ فرمائیں آپ، عظیم حکمتیں ہیں امام علیہ السلام کی. اگر ان دو گروہ سے انسان کا تعلق نہیں، اگر پہلے سے تعلق نہیں، عالم ربانی وہ نہیں بن سکا ہے، تو کم سے کم دوسرے گروہ میں اس کو شامل ہونا کیا؟ جو سبیل نجات کی طرف آگے بڑھ رہا اور کوشش کر رہا، متعلم ہو، شاگرد ہو سبیل نجات. اگر یہ نہیں ہے تو ہم جو رہا. پھر وہ لشکر ہے کہ جو بھیڑوں کی طریقے سے جدھر اس کو بلایا جائے ادھر چل پڑتا ہے. ممکن اس کی آواز دینے والے ممبر سے، بڑی مقدس مقام سے اس کو آواز دے رہے ہوں، لیکن بغیر فکر کے، بغیر غور کے، بغیر خدا کی دی ہوئی قوتوں کو استعمال کیے ہوئے اگر انسان اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، تو امام علی علیہ السلام کی زبان میں یہ تیسرا گروہ ہے. ایک ریوڑ، ریوڑ سمجھ رہے ہیں نا، جانوروں کا ریوڑ جو ہوتا ہے، جو کچھ دیکھتا نہیں کدھر اسے لے جانا ہے، وہ ہر آواز پر لبیک کہتا ہے. تعریف کی ہے تفصیل سے، ہر صدا پر وہ لبیک کہتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پر یہ فکر نہیں ہے، قوت بصیرت نہیں ہے. اور بھی ہم مصائب کے اس میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ایک جملہ یہاں پہ عرض کر دیں، شاید مصائب میں بھی بعد میں کوئی جملہ ہے، کہ جب حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب ابو الفضل العباس کا ذکر ہوا، تو آپ نے فرمایا، جو جملہ فرمایا، دیکھیں ہم جناب عباس کا ذکر کرتے ہیں، پوری زندگی سے ذکر کرتے آ رہے ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام نے ذکر میں کیا فرمایا؟ فرمایا کانا امن العباس نافذ البصیرہ. میرے چچا عباس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بصیرت میں بہت عمیق تھے، بصیرت میں نافذ، گہرائی تک اتر جانے والے. یہ فضیلت ہے جس فضیلت پہ امام ذکر کر رہا ہے. امام کسی کے بارے میں کلمہ کہیں، یہ بہت عظیم بات ہے عزیزو. ہمیں چونکہ معرفت امام نہیں ہے، لہذا ان کے اقوال کی بھی معرفت کم ہو پاتی ہے. امام کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ بصیرت میں بہت عمیق تھے. عباس کی فضیلت وہ تلوار اور قوت بازو اور وہ فن حرب نہیں، عباس کا کمال عباس کی بصیرت ہے، اور یہی انسان سے مطلوب ہے، بصیرت ہو تو کدھر جا رہا ہے، اپنی زندگی میں تمہارا سفر کدھر ہے، تم کدھر جا رہے ہو، کس کو تم نے ہدف بنا رکھا ہے؟ صراط مستقیم یعنی بصیرت کا راستہ، عمل صالح، جس چیز کی تاکید ہے اتنا کہ روزانہ انسان بار بار پڑھے، کم سے کم 10 بار تو پڑھے ہی روزانہ کی نماز میں، مزید مستحبی نمازوں میں پڑھے، مزید اس آیت کو پڑھتا رہے، مزید تلاوت کرتا رہے، سورہ حمد ہے، اور سورہ حمد میں صرف ایک دعا ہے، دعا صرف ایک ہے نا، حمد پروردگار تو دعا نہیں ہے، بسم اللہ کرنا، اللہ کا رحمان و رحیم کے نام سے یاد کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین، یہ تو دعا نہیں ہے، ذکر پروردگار ہے، ایک دعا کرنا انسان کو، اور اس دعا کو زندگی میں ہر دن بار 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 کرنا ہے، بازار میں جا کے الجھ گیا ہے، واپس پلٹے پھر آ کے دعا کرے، سو گیا ہے پھر اٹھے پھر دعا کرے، مشغول ہو گیا ہے کہیں پہ اور پھر واپس پلٹ کے پھر آئے دعا کرے، چونکہ اپنی طرف جذب کرنے والی چیزیں ہیں انسان کو، اس کو بار بار پلٹنا ہے، بار بار پلٹ کے دعا کرنا، کیا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا تو مجھے صراط مستقیم، عربی میں اس کا ترجمہ عربی لفظ کے اعتبار سے ہدایت فرما ہے، لیکن روایات میں ہمارے یہاں موجود ہے کہ صراط مستقیم پر باقی رکھ، یہ بھی روایتیں ہیں، اور دونوں غلط نہیں، یہ نہیں کہ ایک صحیح ہے تو دوسری غلط ہو جائے، بعض وقت تعجب ہوتا ہے، یعنی وہی تنگ نظری مشکل پیدا کرتی کبھی کبھی، ایک ملک میں جانا ہوا، وہاں مومنین کے دو گروہ میں صرف اسی مطلب کے لیے اختلاف اور شدید اختلاف، ایک دوسرے کو دونوں گروہ نہیں معلوم دشمن خدا و دشمن اہل بیت سمجھتا ہے، عجیب ہے نا، حق حق میں تو ٹکراؤ نہیں ہوتا، ٹکراؤ جب بھی ہوتا حق میں اور باطل میں ہوتا ہے، یا باطل اور باطل میں ہوتا ہے، ٹکراؤ کی دو صورت ہے، یا حق اور باطل میں ٹکراؤ ہوگا، یا باطل اور باطل میں ٹکراؤ ہوگا، چونکہ باطل جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کو اپنی خواہش طلبی کے بنا پر، جاہ طلبی کے بنا پر ٹکراتے ہیں، لیکن حق اور حق میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء کو، تمام انبیاء کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا جائے ایک ساتھ، توجہ فرمائیں گے، اگر تمام انبیاء کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اس میں ذرہ برابر ان کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوگا، یہ سب حق ہیں، حق میں اختلاف ہوتا ہے بھائی، اگر سب جماعت میں سب کے سب حق ہیں تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، نہ اختلاف نہیں ہوتا، ممکن اختلاف کی ابتدائی شکل ممکن ہے پیدا ہو جائے، لیکن اس کا حل ہے، اس کا حق یہ ہے کہ منطقی گفتگو اور نتیجے کو طے کر لینا، جس کی بات زیادہ منطقی اس کو سب کو قبول کر لینا، ہے نا، اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہ کر دیا جائے، اگر صرف بات اختلاف تک ہے تو اختلاف قابل حل ہوتا ہے، لیکن اگر اختلاف دشمنی میں تبدیل ہو جائے تو بات حق و باطل کی اب ہو جاتی ہے، لہذا کبھی حق گروہ اختلاف کو دشمنی تک نہیں پہنچنے دیں، لیکن کیوں ہوتا ہے ایسا، یا تو جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے یا اپنی انانیت کی بنیاد پر، کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اس سے واپس پلٹ جائیں، توجہ فرما رہے ہیں، اسی بات پہ لڑائی، اصل اختلاف ایک سال سے نہیں 20 سال سے یہ چل رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں نہیں اہدنا صراط المستقیم کے معنی خدا میری ہدایت فرما صراط مستقیم کی، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے معنی ہے کہ صراط مستقیم پر باقی رکھ، جبکہ دونوں صحیح ہیں، مشکل یہاں پر کیا ہے، دونوں ہماری تفسیر میں موجود بھی، ہماری اہم تفسیریں جو علماء نے، بڑے علماء نے لکھی، ہمارے اردو باز تفسیروں میں صرف ایک معنی لکھا ہوا ہے، لیکن جو ہماری اہم تفسیریں ہیں دونوں سے معنی لکھا ہوا ہے، عقلی اعتبار سے بھی صحیح ہے، کیونکہ صراط مستقیم انسان کے کمال کا راستہ ہے، آگے بڑھنے کا راستہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی انسان کو ایک سفر طے کرنا ہے، وہ سفر کہیں رکنا نہیں، مسلسل اس کو آگے بڑھنا ہے، اس سفر میں انسان جتنا آگے بڑھ گیا ہے وہاں تک باقی رکھے اپنے آپ کو، ایک بچہ اگر اس نے انٹر کلاس پاس کر لیا تو پچھلی تعلیم سے بھول نہ جائے، وہ آگے گریجویشن کرنے جا رہا ہے، پوسٹ گریجویٹ کرنے جا رہا ہے گریجویشن، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلی تعلیم سے بھول جائے، ورنہ بیکار ہو جائے گا اس کا آگے کا سفر، لہٰذا جہاں تک سفر طے کر کے آیا ہے وہاں تک اپنے آپ کو باقی رکھے. لیکن اس کا مطلب کہ بات ختم نہیں ہو گئی, بات آگے ہے ابھی. اور راہ ہے کمال, کمال کا راستہ کہیں پر ختم نہیں ہوتا. توجہ فرمائیں, کمال کا راستہ کہیں ختم نہیں. اب تک آئمہ علیہ السلام کی روایت ہے کہ ہر شب جمعہ خدا کی طرف سے ہمیں وہ کچھ عطا ہوتا ہے کہ جب ہم پچھلے دنوں پر دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے پہلے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اصل اللہ کے پاس کمالات کی انتہا نہیں ہے عزیزو, توجہ فرما رہے ہیں. اتنا کامل بنا کر ہر نبی اور ہر امام کو بھیجا گیا کہ اتنا کمال سب کے پاس ہے, بچپن ہی سے ہے. کتنا؟ کہ جتنا ہدایت مردم کے لیے, انسانی ہدایت کے لیے ضروری ہے, معصوم اس حیثیت سے. لیکن اللہ کے کمالات کی کہیں پر حد نہیں ہے کہ معین کر دیا جائے, حتیٰ کہ رسول اللہ کے لیے, حتیٰ کہ آئمہ کے لیے, جتنا بھی آگے بڑھتے چلے جائیں ابھی کمال پروردگار مزید اور آگے. لیکن چونکہ معرفت پروردگار نہیں, لہٰذا ہم آ کے روک دیتے ہیں کہیں ایک مقام پر. توجہ فرمائیں گے, بس جہاں تک انسان آیا ہے وہاں تک اس کو باقی رہنا ہے. یہ روایت میں موجود ہے, الزمنا, وہاں بھی اہدنا بے لزوم الطریق, وہاں بھی ہدایت کے لفظ وہاں بھی استعمال. پروردگارہ ہمیں راہ صراط مستقیم پر باقی رہنے کی ہدایت فرما. ٹھیک, عربی ترجمہ تو یہی ہے, بعض یہ کہ ہدایت فرما, دونوں صحیح ہے اپنی جگہ پر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ تاکید, سمجھ لیا اس نقطے کو, نہیں مشکل نہ پیدا ہو. اگر ابھی بھی مشکل تو اگر کسی کے ذہن میں سوال کر لیں یہاں پر, ورنہ پھر مراجعہ کر لیں تفسیر جتنی ہے, تفسیر المیزان ہے, تفسیر جو اہم تفسیریں لکھی گئی ہیں جہاں پہ تحلیل کی گئی ہے مطالب. انسانی راستہ کہیں پر رکتا نہیں ہے, انسان کو مزید آگے بڑھنا ہے, لیکن جہاں تک آ چکا ہے وہاں سے پیچھے نہیں جانا ہے, آگے بڑھتا رہے انسان. کس چیز کی انسان کو دعا کرنا ہے مسلسل؟ اس بات کی دعا کرنا ہے کہ پروردگارہ اس راہ مستقیم پر مجھے باقی رکھ, مجھے اسی پر چلتے رہنے دے, اس سے ادھر ادھر نہیں ہونے پائے, ورنہ ادھر ادھر ہوئے, یعنی اس راہ اعتدال پر. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شب قدر امامت کی شب ہے, امامت کی شناخت کی شب ہے. آج میں ایک روایت صرف پیش کرتا ہوں اور گفتگو کو سمیٹتا ہوں یہاں پر تاکہ ٹائم جو ہے زیادہ نہ لگے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ اور مطالب آمادہ کر کے آیا تھا لیکن دوسری بات چھڑ گئی اور وہاں تک نہیں پہنچ پایا. آپ سے سوال کیا گیا کہ جناب ابو بصیر, سنا ہوا نام ہے, یہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں, نابینا تھے, لیکن کلچر میں بعض وقت فرق ہوتا ہے نا. ہم اگر کسی کو کوئی ہمارے یہاں نابینا ہو تو اس کو اندھا اور نہیں معلوم کیا کیا نام سے پکارتے ہیں, لیکن بعض کلچر میں اگر نابینا تو ان کو ابو بصیر کہا جا رہا ہے, ابو بصیر یعنی بصارت کے باپ. ان کی روایت ہے, پوچھا انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے, وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اس کے معنی کیا ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ طاعت اللہ و معرفت الامام, حکمت کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ, اصل معنی یہی ہے لیکن اس کی وضاحت کے بھی ہمیں فرصت نہیں ہے کہ جو پہلی بات کہی وہ یہی ہے, ٹکراؤ نہیں ہے. بعض دو باتیں الگ الگ کہی جائیں لگتا ہے آدمی کی دو الگ باتیں ہو گئیں, لیکن نہیں, واقعا وہ ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. حکمت کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا طاعت اللہ و اطاعت الامام, اللہ کا مطیع ہو جانا انسان کا اپنی زندگی میں, اطاعت صرف اپنے پروردگار کی, اور دوسرے امام کی معرفت, کیونکہ امام کی معرفت کے بغیر اطاعت بھی ممکن نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتا اطاعت. امام کی معرفت کے بغیر توحید ممکن نہیں ہے. دو سال پہلے میں اس کی گفتگو کر چکا ہوں یہاں دبئی میں, یہاں گنجائش نہیں اس وقت. توحید, انسان موحد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اطاعت معرفت امام نہ ہو اور مطیع امام نہ ہو, وہ خاص کر توحید در ولایت. حتماً وہ کسی نہ کسی کو اپنا ولی و حاکم مان لے گا عملی زندگی میں, اگر وہ امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے, وقت کے امام کی معرفت, اور اس سسٹم کی اور اس نظام کی معرفت نہیں رکھتا کہ جو یہ قائم کیا گیا ہے امامت کا نظام. جناب مالک اشتر، مالک اشتر کیوں ہیں؟ بس آخری جملے عزیزو، کیوں مالک اشتر ہیں؟ سر یہ بہت بڑا نام ہے، تاریخ کے انسانوں میں معصوم کو اگر ہٹا لیا جائے، انبیاء کو ہٹا لیا جائے، انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے نام کو کہتے ہیں مالک اشتر۔ کیوں ہے مالک اشتر؟ اس لیے کہ بہت تیز تلوار چلاتے تھے، اس لیے کہ میدان جنگ میں کبھی تھکتے نہیں تھے، اس لیے کہ بازوؤں میں بڑی قوت تھی۔ نہیں، یہ سب کچھ نہیں عزیزو، مالک اشتر مالک اشتر صرف اس لیے کہ جس طرح انہوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا تھا اور کوئی نہیں پہچان پایا تھا۔ نہیں پہچان، کوئی نہیں پہچان پایا تھا۔ جو کچھ، بہت کچھ تھا مالک اشتر کے دل میں بھی بہت کچھ تھا، اور وہ ظاہر نہیں ہو پایا۔ بڑی شخصیتیں ہوتی ہی وہیں عزیزوں کہ بہت کچھ لے کے چلی جاتی ہیں اور لوگ انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ اور جیسا کہ میں نے دوسرا جملہ کہا تھا، عباس عباس ہیں، کس لیے عباس؟ قوت بازو کی بنیاد پر نہیں، معرفت امام کی بنیاد پر۔ ایسی معرفت نہیں تھی کسی کو۔ شب امیر المومنین، یہ ایام امیر المومنین علیہ السلام کے ایام، پہلے امام سے دنیا محروم ہوئی ہے، سر پہ ضرب لگ چکی ہے، سر شکافتہ ہو چکا ہے۔ مومنین نے مسجد میں نماز تمام کی، امام حسن علیہ السلام نے آ کے بابا کے سر کو اپنے آغوش میں لے لیا، خون کے ساتھ ساتھ مغز کے سفید ذرات بھی بہہ رہے ہیں عزیزو۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک تو زخم اتنا کاری ہے، اتنا سخت ہے کہ مغز تک یہ زخم پہنچ چکا ہے، دوسرے تلوار میں زہر آلود ہے، لیکن پھر بھی امام کا یہ شعور ہے اور ذہن ہے۔ اس حالت میں دشمن کو لایا گیا، دیکھا اس کے ہاتھ بدھے ہوئے، کہا اس کے ہاتھ کھول۔ زخم کا اثر ایک طرف، زہر کا اثر ایک طرف، کا اس کے ہاتھ کھول دو۔ بیٹا تم دیکھ نہیں رہے ہو، اس کی آنکھوں میں خوف بھرا ہوا ہے، اس کی آنکھیں خوف سے کھلی جا رہی ہیں، پھٹی جا رہی ہیں، اس کے اوپر رحم کرنا۔ کتنا رحیم امام ہے، کیسا کریم امام ہے یہ، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اشقل اشقا، شقی ترین انسان، اشقل اولین والآخرین، پوری انسانوں میں، تمام ابتدا و آخر کے انسانوں میں سب سے زیادہ شقی انسان یہ، اس کے لیے امام علی علیہ السلام اس طرح رحمت کی طلب کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، بیٹا رحم کرو اس پر، بیٹا اس کے ہاتھ و پیر کو نہیں کاٹنا، مسئلہ نہیں کرنا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ حتیٰ کہ کسی جانور، حتیٰ کہ کتے کے ہاتھ پیر کو نہیں کاٹو، کسی بھی خدا کی مخلوق کو اس طرح اس کی توہین نہیں کرو۔ عزیزو، علی کی یہ وصیتیں یہ نہیں کہ صرف امام حسن علیہ السلام نے سنی، یہ وصیت زینب کے کانوں تک بھی پہنچی۔ اگر آج آپ کے کانوں سے یہ وصیت پہنچ گئی ہے، تو اس وصیت کو زینب نے بھی سنا ہے۔ کون سی زینب جو شام غریباں سے پہلے جب خیمے سے دیکھ رہی ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، شاید پورے عاشور کے دن میں سب سے سخت لمحہ اس بی بی کے لیے یہی تھا عزیزو، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی، کس لیے گھوڑوں کی نال بندی رہی؟ میرے بھائی کے تو شہید کر دیا گیا، میرے بھائی کے جسم پہ سینکڑوں زخم ہیں، میرے بھائی کی لاش تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، اب یہ گھوڑوں کی نال بندی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ یہ تیزی سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے ہیں اور حسین ابن علی کی لاش پر کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. یہ منظر زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بی بی آپ کے صبر پہ سلام ہو. لیکن میں نے عرض کیا کہ اب زینب بہت دل بڑا ہو چکا ہے. بھائی کے صبر کی وصیت نے زینب کے دل کو بڑا کر دیا. اس منظر کو زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے لیکن رو نہیں سکتی, لیکن گریہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ سکینہ کو کون سمجھائے گا, رقیہ کو کون دلاسہ دے گا؟ اگر سید سجاد تک یہ خبر پہنچی تو زینب کیا کرے گی؟ لہذا امام علی علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں. وصیت کرتے کرتے زہر کا اثر اتنا شدید ہے کہ وصیت کرتے کرتے غش طاری ہو جاتا ہے. سر امام حسن علیہ السلام کے زانو پر ہے, غش طاری ہو گیا, تڑپ کے رونا شروع کر دیا. امام حسن نے گریہ کیا تو آنکھوں کے آنسو کے قطرات چہرے پر پڑے. ایک مرتبہ آنکھیں کھول دی, دیکھا بیٹا گریہ کر رہا ہے. میرے لال رو نہیں, میرے لال مجھ پہ نہ گریا کرو, تمہیں نہیں معلوم میری نظروں کے سامنے رسول اللہ کھڑے ہیں, میری نظروں کے سامنے فاطمہ زہرا کھڑی ہے, میری نظروں کے سامنے تمہاری جدہ خدیجہ ہیں. اے میرے لال اب مجھ پہ گریا نہیں کرنا, شاید علی اس لیے وصیتیں کر رہے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا دل تڑپ نہ جائے. ساری وصیتیں کر چکے, لے کے چلے. اب مسجد سے بیت الشرف کی طرف چلنے لگے. بیت الشرف سے آنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر وقت کا امام, تمام زہر کے اثر کے باوجود ہر نقطے پر توجہ ہے, کسی بھی مسئلے سے غافل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام زندہ ہے. اے میرے لال کہہ دو ان اصحاب سے کہ اب واپس چلے جائیں, اب بیت الشرف کے دروازے تک نہ آئے. ان سے کہہ دو بس اب یہاں سے واپس چلے جائیں. میرے مولا کیوں واپسی کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں گھر میں میری بیٹیاں ہیں, زینب و ام کلثوم ہیں, ان کے رونے کی صدایں بلند ہوں گی, میرے بچیوں کی رونے کی آواز ان کے کانوں سے لٹک رہا ہے. یہی کوفہ ہے عزیزو, 20 سال کے بعد, آج سے 20 سال کے بعد اسی کوفے میں زینب و ام کلثوم داخل ہوں گی. سر پہ ردا نہ ہوگی, بے کجاوا اونٹوں پہ سوار, اور منادی کی ندا ہوگی, حاضری زینب و حاضری ام کلثوم. شام کے بازار میں آواز, آؤ دیکھو تماشا دیکھو, یہ نبی کی نواسیاں ہیں, یہ علی کی بیٹیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. استعلم اللہ الذی ظلم و ایام الخلق ربنا تقبل منا انک انت السلام.